الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور آج اس کے 30 دن مکمل ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ایک بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جیسے تیسے کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی کسی بھی انداز میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ہم لوگ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کثرت اعمال پر نجات ہے. جتنے زیادہ انسان تعداد کے طور پر عمل کرے گا اس کے اوپر نجات ہوگی انسان کی. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تعداد نہیں ہے, میرا وزن جو عمل تم نے کیا ہے اس کا وزن میں کروں گا. گنتی نہیں گنی جائے گی کہ رات تراویح کے اندر 20 رکعت پڑھی, اس کے بعد کتنے نوافل پڑھے, اس کے بعد یہ کیا, اس کے بعد یہ کیا. فرمایا میرا تعدد نہیں ہے, عدد نہیں ہے, میرا جو عمل ہے اس کا وزن کیا جائے گا. اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. حالانکہ یہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر کے رکھا گیا ہے, اس طرف سب کچھ رکھا گیا ہے, لیکن اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وزن کے اندر یہ بڑھ جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم نے قیامت کے دن ترازو بنائے. ان ترازو کے اندر کیا ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بخاری کی آخری حدیث جو نقل کی ہے وہ اسی آیت سے شروع کی ہے. فرمایا وَوَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. فرمایا کہ ہم نے میزان عدل قائم کیا ہے, ہم تمہارے اعمال کو تولیں گے, اعمال کو گنیں گے نہیں. انگریز کے قانون کے اندر ہے کہ چیزوں کو انسانوں کو گنا جاتا ہے, اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا, اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے کہ اس کا عمل کتنا بھاری ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا اس کا وزن اتنا ہی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر دو مادے ہیں, ایک انسان عمل کرتا ہے خالص اللہ کے لیے اور ایک انسان عمل کرتا ہے انسان کے لیے. یار جب میں نماز پڑھوں تو لوگ مجھے دیکھ کر کے بڑا نمازی سمجھیں کہ کتنا بڑا نمازی ہے. ایک انسان اس چیز کے اندر لگ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, اگر لوگوں نے وقتی تعریف کر بھی دی تو بھی اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میں فیصلہ نہ کر دوں کہ تمہارا عمل میرے ہاں مقبول ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بڑے بڑے مشائخ گزرے حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، تو جب یہ حضرات اللہ کے سامنے انتقال کے بعد پیش ہوئے تو انہوں نے اپنی عبادات رکھی کہ اللہ یہ عبادت ہم کر کے آئے. اللہ نے ان عبادات میں سے جس عبادت کو انہوں نے سب سے ہلکا اور معمولی سمجھا تھا، اللہ نے فرمایا تمہاری نجات اس کے اوپر ہے، بقیہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا ہمارے یہاں کوئی حساب اور کھاتا نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوئے، فرمایا کہ بایزید کیا عمل میرے پاس لے کر کے آئے ہو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ ہے، اگر یہاں ایسا عمل پیش کیا جائے کہ جو وزن کے اندر بھاری ہو. فرمایا کہ اللہ میں توحید خالص لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بایزید وہ دودھ والی رات بھول گئے، وہ دودھ والی رات بھول گئے. حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں کانپ گیا. ہوا یہ تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ رکھا رات کو کہ صبح اٹھ کر اس کو پی لوں گا، تو جب پیا تو پینے کے بعد پیٹ میں کچھ خرابی ہوئی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دودھ کیسا تھا جس کی وجہ سے خرابی آ گئی پیٹ کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ بایزید خرابی اور اچھائی ڈالنے والا تو میں ہوں، دودھ میں کہاں سے تاثیر آئی؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ اب میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اب میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بایزید تیرا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے. یا اللہ وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، تو جا رہا تھا راستے سے، تو ایک کتے کا بچہ پانی کے اندر بھیگ رہا تھا، تو اس نے اس کو اٹھایا ہماری مخلوق سمجھ کر کے اور اس کو لے کر کے گیا، اس کو سوکھا گیلا تھا خشک کیا، ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کے قریب آگ لگا دی، ہم نے تیرے اس عمل کو قبول کر لیا، اس پر ہم تیری نجات کرتے. تو بڑے بڑے مشائخ ان کے اعمال کی طرف، کیونکہ اللہ تعالی اعمال کا ہمارے محتاج نہیں ہے، جب محتاج نہیں ہے تو اس اللہ کی نظر اس چیز کے اوپر ہوتی ہے جو چیز انسان خالصتاً للہ فی اللہ کرتا ہے، انسان خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور دل کے اندر کیا سوچا کہ چلو بھائی معمولی عمل ہے اس کے اوپر تو اجر بھی ایسا ہی ملے گا. اللہ رب العزت جب اس کو ترازو کے اندر رکھتے ہیں وہ وزن اعمال کے اندر تمام عبادات سے زیادہ بھاری ہو جاتا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے کہ دیکھنے میں انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ بھوکے اور پیاسے رہو. انسان بعضے لوگ ایسے کہ بھوکے پیاسے رہے لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوا، وہ روزہ مقبول نہیں ہوا. کس وجہ سے؟ کہ انسان نے اس کے اندر غیبت کی، انسان نے اس کے اندر جھوٹ بولا، انسان نے کسی دوسرے مسلمان کو دغا دیا، دھوکہ دیا. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ایسی عبادات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم محتاج نہیں ہیں، تمہارے تم ہمارے محتاج ہو، لہذا ہم جس طرح سے کہیں عمل اس طرح سے کر کے لاؤ. آج ہمارے لیے ایک مصیبت کی چیز یہ کہ ہم نے اپنے اعمال کو کرنے کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہمارے جی میں یہ آیا تو ہم نے اس طرح سے کر لیا، ہمارے جی میں یہ آیا اور ہم نے اس طریقے سے کر لیا. جی کرنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے انسان عبادت کرتا. ورنہ انسان اگر اپنی طبیعت کا غلام بن جائے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر میں لذت نہیں ہے، نماز میں مزہ نہیں ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عبد اللذت نہ بنو، لذت کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، دل لگے یا نہ لگے تم کھڑے ہو جاؤ، باقی پھر دل لگوانا یہ اللہ تعالی کا کام ہے. لیکن ہم نے اس کی توجیہ یہ پیش کر لی کہ ہمارا دل نہیں لگا، لہذا ہم نے سب کام چھوڑ دی، ہم نے اس طرح نہیں کیا، ہم نے اس طرح نہیں کیا، ہم نے اس طرح سے کیا یا نہ کیا یہ اللہ کے ہاں معلوم ہوگا. کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے پراگندہ بال اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہیں. اب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر وہ تمہاری مجلس کے اندر آ جائے تو تم ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرو گے، لیکن ان کی قدر اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ اللہ سے پوری جنت کا سوال کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائیں گے. یعنی ظاہری طور کے اوپر ان کی حالت اچھی نہیں ہوگی، لیکن باطن کے اندر نور تقویٰ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اگر اللہ سے پوری جنت کا سوال کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد نہیں فرمائیں گے. یہ ہے، اس سے اعمال کے اندر بھئی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ گرمی بھی ہے، جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ سکے. حرکت میں برکت ہے، تھوڑی تھوڑی حرکت بھی کرے تو کچھ لوگوں کو جگہ مل جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم وزن اعمال کریں گے، تولیں گے، اور انگریز کے قانون میں کیا ہے کہ ہم گنیں گے 100, 200, 400, 500. یعنی ایک انسان اگر اللہ کا ولی اور صاحب نسبت ہے تو انگریز کا قانون کہتا ہے کہ اگر 500 کافر ہیں تو ان کافروں کی حکومت ہوگی، اس کی حکومت نہیں ہوگی، اس مومن کی حکومت نہیں ہوگی. اللہ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر 5,000 کافر ہو اور ایک مومن ہو، فرمایا مومن کی حکومت ہوگی، ان کی نہیں ہوگی. کیونکہ وہاں یہاں وزن اعمال ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کس طرح کی. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا حدیث کے اندر کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم اس درجے میں عبادت کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان اس طرح عبادت کرتا ہے کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی عبادت کا مقام، مرتبہ اور اس کے اندر وزن زیادہ ہو جاتا. فرمایا اگر تمہیں اتنا ایمان و یقین حاصل نہیں ہے تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بچہ فوراً سیدھا ہو جاتا ہے. تو جب اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں تو انسان کو کیا ہے؟ سیدھا ہو جانا چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بخشش اس اعمال سے نہیں ہوتی.
یہ جو ہم کرتے ہیں
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس لیے لاگو کیا کہ ہم اللہ کی بندگی کے اوپر قائم رہیں. فرمایا نجات صرف میرے فضل سے ہوگی, جس کو چاہوں گا جنت میں بھیجوں گا, جس کو چاہوں گا جہنم کے اندر ڈال دوں گا. کیوں؟ مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. دادا ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ نے مالک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا کیونکہ مالک کو اپنی ملکیت کے اندر اختیار ہوتا ہے, جو چاہے سزا دے دے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا, میں جج بن کر کے آؤں گا. فرمایا مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. اگر ایک انسان ایک نیکی لے کر کے آئے گا اور مجھے پسند آ گئی, میں اس کو ایک نیکی کے عوض جنت میں ڈال دوں گا. اور ایک انسان اگر 90 سال کی عبادت لے کر کے آئے گا اور مجھے پسند نہیں, تو میں اس کو جہنم کی طرف پھینک دوں گا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا, وہ بندہ پریشان ہوگا. کیوں؟ کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ حساب و کتاب دیتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے کہ اللہ کیا ہوگا. اور اس بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی, پوری زندگی میں کی تو ایک ہی نیکی کی. تو ایک بندہ اللہ کے سامنے دربار میں پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے زندگی دی؟ وہ کہے گا جی اللہ آپ نے زندگی دی. پر میں کیا عمل لے کر آئے میرے پاس؟ جب وضع اعمال ہوگا تو ایک نیکی کی کمی اس کے پاس باقی بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جاؤ یہ ایک نیکی ڈھونڈ کر کے لاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اپنے والدین کے پاس جائے گا کہ ہمیں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے پاس سے اپنے اعمال میں سے ایک نیکی مجھے دے دیں تو میرا کام بن جائے گا. وہ کہیں گے آپ ہیں کون, ہم تو نہیں جانتے آپ. وہ انسان اپنے بھائی کے پاس جائے گا, اپنے عزا اقربا کے پاس جائے گا, کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا. یہاں تک کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ پوچھے گا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا ایک نیکی کی کمی ہے, اگر یہ ایک نیکی مجھے مل جائے میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا. تو یہ بندہ کہے گا جب تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے تو میرے پاس تو ہے ہی ایک ہی نیکی, چل تو جنت میں جا, اللہ تعالیٰ پھر جو میرا فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ کریں گے. وہ اس کو نیکی ملے گی یہ بھاگتا ہوا جائے گا, کہے گا اللہ میں نیکی لے کر کے آ گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس نے دی؟ وہ کہے گا اللہ آپ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی, زندگی میں کوئی اور نیک کام نہیں کیا, ایک ہی نیک کام کیا تھا اور وہ بھی اس نے مجھے دے دیا تاکہ میری نجات ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بلاؤ. پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے نیکی اس کو کیوں دی؟ کیا ضرورت تھی نیکی اس کو دینے کی؟ وہ کہہ گئے اللہ جب اس کے پاس ایک نیکی کم ہے, یہ جنت میں نہیں جا رہا اور میرے پاس ہے ہی ایک ہی نیکی, تو میں کہاں سے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت سے مایوس ہو گیا تو, میری رحمت سے مایوس ہو گیا, میں مایوس ہو گیا تو جاؤ دونوں جنت کے اندر جاؤ, جاؤ دونوں جنت کے اندر جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے کہ جب انسان اللہ سے مایوس ہو جائے. اور یہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب انسان تنہا رہے, اکیلے کے اندر اس کو مزہ آ رہا ہے، اکیلے کے اندر خود ہی بڑبڑا رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی، لوگوں سے شرمانے لگتا ہے، انسان ہے پھر بھی انسان سے شرما رہا ہے، ایسے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہوتی نہ، کیونکہ انسان حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان ایک ہے تو اس کا جلیس، اس کا ساتھی دوسرا شیطان ہے، اگر دو ہیں تو تیسرا شیطان ہے، وہ کہاں چھوڑے گا، وہ چھوڑے گا اس کا پیچھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نیک صحبت کے اندر رہو، یا اگر جب نفس و شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ میاں تمہاری اللہ تعالیٰ تم جو عبادت کر رہے ہو اس عبادت سے تم کہاں بخشے جاؤ گے، تمہاری بخشش اس عبادت سے کہاں ہوگی، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ سب کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی، فرمایا ہاں میری بھی۔ اب وہ سوچے گا یار میرے اعمال کس کام کے، وہ مایوس ہو جائے گا کہ یار کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا عمل کرنے کا کیا فائدہ کہ جس سے میری بخشش نہ ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیا پتہ معمولی سا عمل قبول ہو جائے اللہ کیا، معمولی سا عمل اللہ کیا قبول ہو جائے عند اللہ، اور بعض دفعہ بڑے بڑے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ حضرت عمر کی خواب میں مجھے زیارت ہو جائے اور میں پوچھوں کہ اللہ اے عمر اللہ نے تیرے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ صحیح جو روایت ہے، ویسے تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 12 سال اور 16 سال، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ لکھا ہے کہ 8 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسینہ پوچھتے آ رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا، فرمایا کہ 8 سال کے اندر اللہ کو حساب دے کر اب فارغ ہوا ہوں۔ یہ امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، جن کے طبیعت کے مطابق اللہ نے قرآن کی کتنی آیتیں نازل فرمائی، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ان کے اس کے اوپر۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے رئیس المنافقین تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے، پہلے تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا یہ ایمان لا چکا تھا، جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بھیجوائی، کہا کہ اس سے اس کو کفن دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ تو رئیس المنافقین تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرے چچا کو شہید کیا گیا تھا حضرت حمزہ کو، تو عبداللہ ابن ابی نے چادر دی تھی، میں نے آج اس کا بدلہ چکا دیا۔ اب عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ منافق تھا، اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جتنا دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ اب علی الصلاۃ والسلام فرمایا کہ عمر میں اگر نماز جنازہ پڑھا بھی دوں گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو جنت میں بھیج دے گا, نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر بھیج دے گا. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ قدم چلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا یہاں سے پکڑ لی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں مان رہا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں. تو جبرائیل امین اسی وقت آ گئے, جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آئے اور فرمایا کہ ولا تصلی علی احد من مات ولا تقم علی قبری, آج کے بعد آپ کسی منافق و مشرک کے جنازے کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے اور نہ اس کے لیے توبہ کی دعا کریں گے, کیونکہ قرآن خود ایک جگہ فرما رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرت فلن یغفر اللہ لهم, اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں اور 70 مرتبہ استغفار کریں فلن یغفر اللہ لهم, اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی معاف نہیں فرمائے گا, کیونکہ انہوں نے ایزائیں ایسی دی تھی, ان کی ایزائیں ایسی تھی. تو دوستو جب اللہ کے فضل سے بخشا جانا ہے تو اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل کو مانگ لے کہ اللہ جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یا اللہ اپنے فضل سے مجھے بخش دیجئے, میں اپنی عبادات آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا, میری عبادات کی حیثیت کیا ہے. میری عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آپ کی نظر کرم نہ ہو. اگر آپ نظر کرم فرما دے تو پھر ایک نیکی کے اوپر جنت کے اندر چلا جاتا, ایک نیکی کی اللہ تعالی نے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا. اور کتنے ایسے ہوں گے, حدیث ریا جو ہے جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اگر پڑھے انسان کی روح کانپ جاتی ہے. فرمایا کہ اللہ کے دربار میں ایک عالم کو لایا جائے گا, اللہ پوچھیں گے علم کیوں حاصل کیا, وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے, اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ یقال له انک عالم, کہ تجھے کہا جائے کہ حضرت جی آ گئے بڑے عالم آ گئے, سو کہا جا چکا چل جہنم کے اندر, اودے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک شہید کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا, ایک شہید کو لے کر کے آیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں شہادت کس لیے جہاد کیا, وہ کہے گا یا اللہ اس لیے کہ آپ کے راستے میں شہادت کو پا سکوں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو اور الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دو. اسی طرح ایک سخی کے ساتھ معاملہ ہوگا. احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان تین بڑے عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے, وہ آگ جو پہلے سے بھڑکی ہوئی ہے اس کو بھڑکانے کے لیے کیا آ رہا ہے, کہ ایک عالم آ رہا ہے, ایک شہید آ رہا ہے, ایک سخی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے آگ کو بھڑکاؤ. پہلا ایندھن یہ لوگ بنیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کیونکہ ہمارے اعمال کے اندر بھی ریا اور دکھاوا بہت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں حضرت جی آپ نے کیا نماز پڑھی ہے. بس جب تک ہمارے اندر للہیت تھی اس وقت کی بات کچھ اور تھی, جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے تو معاملہ کیا ہوا, سب معاملہ خراب ہو گیا. لہذا عمل کرے, عبادت کرے, لیکن یہی سوچ کر کرے اللہ میری عبادت کس کام کی ہے, کس قابل ہے, آپ ہی اپنے فضل سے کرم فرما دیجئے، آخرت میں بھی فضل فرما دیجئے اور اس دنیا کے اندر بھی فضل فرما دیجئے، ورنہ یہ سارے روزے جو رکھے، جو تراویح پڑھی، جو کچھ کیا، کیا ہوگا؟ اگر عمل کے اندر نیت میں ایک ذرہ برابر کھوٹ ہوگا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. پھر آج آخری روزہ ہے، اب کیا شیطان دل میں ڈالے گا؟ جو لوگ مسجد سے نکلیں گے، چلو بھائی بازار چلو، جا کر کے کپڑے خریدیں، چپل وپل خریدیں، عطر وغیرہ خریدیں، تاکہ عید کی نماز کے لیے ہمارے پاس نئے کپڑے ہوں. اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے اندر نئے کپڑوں کا ذکر نہیں ملتا، اچھے کپڑوں کا ذکر ملتا. کیونکہ اگر نئے کپڑوں کا حکم ہوتا تو بعض فقہ اس طرف گئے کہ جب نماز کے لیے انسان آئے تو ہر نماز کے لیے نئے کپڑے بنائے، کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے. اللہ کے دربار میں آنے کے لیے ہر دفعہ نئے کپڑے بنائے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاں گندے نہ ہو، اس سے پسینے کی بدبو نہ اٹھ رہی ہو، جان پوچھ کر کے اس کے اندر گندگی نہ لگی ہو، وہ صاف کپڑے پہن کر تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ، وہی تمہارے لیے کافی ہے. جمہور کا موقف یہ ہے، لیکن بعض علماء کا یہ ان کی تحقیق یہ کہ ہر نماز کے لیے ایک نیا جوڑا ہونا چاہیے. میں فرمایا نہیں، کس طرح امت برداشت کرے گی؟ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں پیدا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو بھی گورنر بنا کر کے بھیجتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ یسروا ولا تعسروا. دیکھو یاد رکھو، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ولا تعسروا ان کے اوپر سختی مت کرنا. کیوں؟ حاکم وقت ہے. اس زمانے میں کیا تھا؟ جو گورنر ہوتا تھا اس کی کیا شان ہوتی تھی. اللہ کیا دنیا میں نہیں، آج کے گورنر کی شان دنیا کے اندر ہے، قبر میں اترنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا شان تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص شام کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا سفر کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملنے کے لیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی اطلاع کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچ گئے. ظاہر سی بات ہے صحابہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے کہ عمر آئے، گلے ملے، ساتھ بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کیا کس طرح سے معاملات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیا 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 یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا. فرمایا کہ اے سعد، تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ عمر، میرا گھر آپ کیا دیکھیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی سر نیچے کر کے نہ سنو، سر اٹھا کر کے سنو. آخری جمعہ ہے، بازار میں جاتے ہو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، مسجد میں آتے ہو تو سر بھی جھکا لیتے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کے بعد جنگل کی طرف چل دیے. جنگل کی طرف چلے تو جنگل کے اندر جا کر کے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، اندر کوئی سامان نہیں، صرف ایک معمولی چادر سونے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ نہیں. فرمایا اے سعد کھاتے کیا ہو، اے سعد کھاتے کہاں سے ہو؟ حضرت سعد نے اوپر ایسے ہاتھ اٹھایا اور وہاں سے گلاس نکالا، اس کے اندر روٹیاں گیلی کر کے رکھی ہوئی تھی. فرمایا کہ اے عمر، راستے میں جب جاتا ہوں تو ایک عورت ہے جو پرانی روٹیاں بیچتی ہے، اس سے روٹیاں لے کر کے ایک ہفتے کی لے کر رکھ لیتا ہوں، جب کام کے لیے جاتا ہوں تو ان روٹیوں کو بھگو دیتا ہوں، اور جب آتا ہوں تو اس کے اوپر نمک چھڑک کر کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. فرمایا اے سعد، دنیا بدل گئی لیکن تو نہیں بدلا، دنیا بدل گئی تو نہیں بدلا. آج مسلمان اس چیز کے اندر دوڑ رہا ہے کہ کسی نہ کسی بھی طرح سے دنیا زیادہ سے زیادہ میرے پاس جمع ہو جائے، دنیا میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جائے. پھر اس کا بہانہ کیا لگاتے ہیں، حضرت دنیا ہوگی تو میں دین پر خرچ کروں گا نا. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے عجیب مثال دی، فرمایا کہ دنیا موجود تو ہو، جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے، اور اگر اس سے باہر رہے، نیچے رہے، تو اس کے چلنے کا ذریعہ ہے. فرمایا اسی طرح تمہارے پاس اگر دولت ہے اور اگر وہ دل سے باہر ہے تو تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، اگر وہ دل میں داخل ہو گئی وہ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہے. وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بس اندھا دھن کہ کسی طرح دنیا حاصل ہو جائے ہمیں. اگر دنیا مل بھی گئی انسان کو تو کیا فائدہ ہوگا؟ ادھر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی آج. کیوں؟ کہا کہ یار حلال حرام کی تمیز کریں گے مال کم ہو جائے گا، لہذا حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی. جو لوگ سود کھانے والے ہیں ان سے پوچھے بھائی کیوں سود لیتے ہو؟ کہتے اس کے بغیر ہماری تجارت نہیں چلتی. حالانکہ سود کے کیا ہے، 70 درجات ہیں. سب سے ادنا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. کیا یہ حدیث آپ نے علماء سے نہیں سنی؟ بولو بھائی، سنی ہے نہیں سنی؟ لیکن کتنے لوگوں کو اس کے اندر ہمت ہوئی کہ ہمت کر کے میں سود نہیں لوں گا؟ اپنی ماں سے زنا تو کر رہا ہے وہ. دوستو، خالی سمعنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اطعنا نہ ہو، یہ بات یاد رکھنا. خالی سمعنا، سن لیا، یہ کافی نہیں ہے. جب تک یہ کہے کہ اطعنا، یا اللہ میں اس کے اوپر عمل بھی کروں گا، چند دن مشکل کے آئیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تھوڑا آزماتے ہیں کہ یہ انسان کتنا امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے. جو انسان ڈٹ جائے کہ اللہ مجھے حرام چیز نہیں چاہیے، تو حلال عطا فرما دے، کم عطا فرما دے حلال عطا فرما دے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو برکت ہوگی اس کے اندر. اور برکت کی تعریف ہی یہی ہے، قلیل کثیر النفع، مال تھوڑا ہے نفع زیادہ ہے. 10,000 کا بات ہے لیکن گھر کے اندر 5-6 افراد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا پورا قرار دیتا. ہمارے مدارس کے اندر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں حفظ کے، ان کا کیا حال ہے؟ کسی کو 15,000 کسی کو 16,000 تنخواہ ملتی اور اولادیں ماشاءاللہ 8-8, 9-9, 10-10 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 16,000 کے اندر پورے گھر کا خرچ چلواتے ہیں، بجلی کا بل بھی ہے تو پانی کا بل بھی ہے، فلانے کا بھی ہے، فلانا بھی ہے، اور پھر اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں قرآن کی برکت سے کہ سب کچھ پورا ہو جاتا ہے، سب اللہ تعالیٰ پورا فرماتا. اور ایک انسان کو دیکھے آپ، اس کی کتنی فیکٹریاں ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کماتا ہے، پھر بھی سارا دن جو ہے میں کر کے روتا رہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. مجھے یہ نہیں ملا، میرے پاس جو مال آیا تھا وہ لوٹ گیا، میرے پاس جو مال آیا تھا وہ کیا ہے؟ کروڑوں کا مالک ہے پھر بھی رو رہا ہے. اور ایک انسان غریب کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی، برکت کی وجہ سے اس کا پورا کنبہ اس کا کھا رہا ہے، پورا گھر اس کا چل رہا ہے. آج ہم سوچے کس طریقے سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی ہے. تو میں نے جو شروع میں آئے تلاوت کی تھی وہ تھی الذی خلق الموت والحیات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پلپوری رحمتہ اللہ علیہ نے جب دادا کو یہ تفسیر پڑھائی تو سوال کیا کہ حکیم اختر، پہلے موت ملتی ہے یا زندگی؟ اتنا کمزوری ہو گئی کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے 30 دن کے بعد. زندگی. اللہ نے موت کو کیوں مقدم بیان فرمایا؟ جس کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے نا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسے علم عطا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حکیم اختر، اللہ نے موت کو اس لیے مقدم بیان فرمایا کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے گی وہی زندگی کامیاب ہوگی. ہر وقت یہ استحضار ہو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ نے رات کو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے بھی سنا، کہ ایک مہینے کے ادھار پر سامان لے لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ. فرمایا اسامہ، میں نے سنا ہے کہ تو نے ایک مہینے کے ادھار پر تو نے مال تجارت لیا ہے. فرمایا جی یا رسول اللہ. اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا اے اسامہ، مجھے اس رات کا پتہ نہیں ہے اور تو ایک مہینے کے ادھار کے اوپر تجارت کرنے کے لیے چلا ہے. حضرت اسامہ ابن زید کانپ گئے، حالانکہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا. لیکن پھر قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو جس کا بیٹا ہے اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرو. تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ورنہ لوگ ان کو اسامہ بن محمد کہتے تھے، لیکن جب آپ قرآن میں آیت ناصر ہوئی تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واحد صحابی ایسے ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے. 1,24,000 صحابہ میں سے صرف یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر آتا ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. کہ اسامہ ابن زید نے کیا کیا تھا؟ اپنی بیوی کو طلاق دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد ان سے عقد کر لیا تو کفار، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کی بیوی سے عقد کر لیا، حالانکہ وہ بیٹے کہاں نہیں تھے، آپ علیہ السلام کو تو بچپن میں ملے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے محبت میں ساتھ رکھ لیا، بڑے ہو گئے، شادی کرا دی، نئی بنی، بیوی کو طلاق دے دی، آپ علیہ السلام سے شادی ہو گئی، کفار نے شور مچا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ میں نے یہ کام کیا، کفار یہ اتنا چلا کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کفار سے ڈریے مت، یہ جاہل ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے ان کو. اس وقت اللہ تعالی نے حضرت زید کا نام لیا ہے، اسامہ ابن زید کا. باقی 125,000 صحابہ اکرام گزرے، کسی کا نام قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے. تراویح ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر، عموماً یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی، پھر دو سنتیں پڑھنے کے بعد جلد سے جلد جلدی جلدی کے اندر کہ کہیں امام کھڑا نہ ہو جائے، دو نوافل ضرور پڑھتے ہیں. اور بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اللہ کے بندوں دیکھو، جب تک ہمت ہے کھڑے ہو کر کے پڑھو، ہاں ضعیف ہو گیا ایک انسان تو اس کو بیٹھنے کی اس کے لیے گنجائش. اور دوسری بات کیا ہے کہ دو رکعت پڑھو سنت، لیکن کیا ہے، بہتر اور خوبصورت طریقے سے پڑھو. یعنی اگر تلاوت شروع کی تو یہ نہیں کہ ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ، نہیں، ادب کے خلاف ہے. قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، نماز کے اندر رکوع میں جائے تو کیا کرے، سبحان ربی العظیم محبت کے ساتھ کہے. دادا فرماتے تھے کہ رکوع میں اللہ نے سبحان ربی العظیم کا حکم کیوں دیا، فرمایا کیونکہ تم جھکے ہو تو کہو کہ پاک ہے وہ ذات جو عظمتوں والی ہے. کیونکہ ہم جھکے تو اللہ نے فرمایا تمہاری تسبیح کیا ہے، مسنون. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں اہل عرب کے، اب بہت دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ثابت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن عموماً چونکہ ہمارے یہاں اس چیز کا ذوق نہیں ہے تو لوگ بس سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ بہت ساری دعائیں. تو فرمایا دیکھو جب تم جھکو تو اس وقت کو یا اللہ تو عظمت والا ہے، رفعت و بلندی تیرے لیے. اور جب سجدے میں جاؤ تو کیا کہو، سبحان ربی العلا، یا اللہ میں جھکا ہوں آپ کے قدموں میں، پاک ہے آپ کی ذات جو علو اور بلند ہے. بلندی تیرے لیے، پستی میرے لیے. اس لیے تو انسان جب سر رکھتا ہے اللہ کے قدموں کے اوپر تو انسان کا سب سے قریب ترین وقت وہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ معاملات کا، جب انسان سجدے میں سر رکھ دے. بھئی اگر ایک انسان کیا ہو، سر نگو ہو جائے، کہتا ہے بھائی میں ہار مان گیا، میں نے اپنا سر جھکا لیا، تو کیا کہتے ہیں، یار اس کو چھوڑو، اس بیچارے نے کیا کیا، سر جھکا لیا. اللہ نے فرمایا تم میرے قدموں کے اندر سر رکھو، پھر دیکھو میں تمہیں کیا چیز عطا کرتا ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا، کہ سجدے کے اندر پڑھیں تو پڑھیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ مقام سب سے مقرب ترین مکان ہے، مقام ہے. کیوں؟ شیطان کو اسی وجہ سے تو گمراہ ہوا شیطان. اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو. تو شیطان نے کیا سوچا؟ اس نے کہا آگ اور مٹی کو سجدہ کرے. کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ آگ کو کہہ رہے ہیں مٹی کو سجدہ کرے. قال فخرج، فرمایا تو نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے. شیطان کو آدم علیہ السلام کی مٹی نظر آئی، لیکن آدم علیہ السلام کے اندر جو اللہ تعالی نے اپنی محبت کی صلاحیت رکھی تھی، شیطان کی نظر اس طرف نہیں گئی. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مزاج شیطان کا ہے وہی مزاج مشرکین کا ہے، کہ شیطان کو آدم علیہ السلام کے اندر کی نبوت نظر نہیں آئی. اسی طرح مشرکین مکہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا نبی، کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، آپ بھی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، آپ بھی بازار کے اندر جاتے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ وہاں شیطان نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، یہاں کفر نے پہچاننے سے انکار کر دی. کیا بھی تو ہمارے جیسے ہیں. انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ نبی جو ہو، اور کیا کہتے تھے بدبخت، کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہوتا، اللہ کسی امیر کو نبی بناتا، اللہ کوئی وزیر تو نہیں بنا رہا تھا کہ امیرو. اللہ نے نبی بھیجا ہے، اللہ نے نبی کو دین سکھلانے کے لیے بھیجا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی قریش میں سے، قریش ہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی امیر کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے. اللہ تعالیٰ نے غریب آدمی کو ولی بنا، نبی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. جب قدر نہیں کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہجرت کرو یہاں سے. کہ ہجرت کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی جگہ نہیں تھی، کفار ہر وقت تنگ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فرمایا اللہ کی زمین تو چھوٹی زمین نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو ہجرت کرتا ہے اور اس راستے کے اندر اگر وہ وفات پا جائے تو اجرہم بغیر حساب، ہم بلا حساب و کتاب اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ انسان گمان بھی نہیں کر سکے گا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ نے سر آنکھوں پر بٹھایا. بچہ بچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل مدینہ نے قدر کی. دادا فرماتے تھے کہ دیکھو قدر کرو ورنہ اللہ تعالی اپنے اولیاء کو بھی دوسری جگہ بھیج دیتے. جیسے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیے، یہ اہل مکہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، لہذا ہم آپ کے لیے مدینہ کو منتخب کرتے، آپ مدینہ شریف چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ملیں گے. اور وہاں کے لوگوں نے محبت کی، مہاجرین کا ساتھ جو انصار نے دیا اس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی. تاریخ کے اندر ایسی رواداری کہیں نہیں تھی. جو مہاجرین و انصار کے اندر تھی. اور جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دی, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی, تعمیر مسجد کے اندر انصار بھی شامل ہیں مہاجرین بھی شامل ہیں. اس زمانے میں کرائے کے مزدور تھوڑی ملتے تھے, اس زمانے میں انسان جو کام ہوتا تھا خود کیا کرتا تھا. آج انسان انتظار کرتا ہے کہ مزدور ملے تو میں یہ کام کروں. اس زمانے میں پھر قوتیں بھی ایسی تھیں, کیونکہ خود کام کرنا, پھر جو کی روٹی کھانا, وہ بھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی, کبھی ملی کبھی نہیں ملی, کبھی کچھ دودھ مل گیا دو گھونٹ, کسی کے گھر گئے دو گھونٹ دودھ مل گیا, اس نے لا کر پھینک کے پیش کر دیا تو اس کو پی لیا فوراً, اس سے قوت آ جاتی تھی. اور آج سائنس اس رمضان کے روزے کو, مجھے ایک شخص نے یہ میسج بھیجا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ آج سائنس نے بھی مسلمانوں کے روزے کو قبول کیا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اللہ نے حکم دیا, تب تو لوگ کیا کہتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا, ہمیں بھوکا رکھ کر اللہ کو کیا ملے گا, تو بھوکا رہ کر کے تو دیکھتا اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے. اس نے اشکالات شروع کر دیے, اشکالات شروع کر دیے. جب سائنس نے کہا کہ انسان کے معدے کے اندر کھانا 12 گھنٹے سے پہلے ہضم نہیں ہوتا, 12 گھنٹے, پھر انسان کے جو کھانا ہے انسان کا, اس کے 3 حصے ہیں, جو غذا جسم میں جاتی ہے اس غذا کے 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1, کچھ حصے سے خون بن جاتا ہے. نمبر 2, کچھ حصے سے انسان کا فضلہ بن جاتا ہے. اور نمبر 3, جو حصہ بچتا ہے اس سے انسان کے اندر زہر بن جاتا ہے. تو آج کی سائنس کیا کہتی ہے, جب انسان 12 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہے تو انسان کے اندر جو غذا ہے وہ بھی حل ہو جائے گی. اب معدے کو پھر چاہیے کھانا, معدے کو پھر چاہیے. تو فرمایا جب کھانا نہیں ملتا تو معدہ اس زہر کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ زہر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں رمضان کے اندر اکثریت عموماً مسلمانوں کے اندر چستی, اندر سے بشاشت, یہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اندر کا زہر مر گیا. لیکن جب اللہ نے بیان فرمایا تو کہا یار اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھ کر کیا ملے گا. لیکن جب سائنس نے کہا, سائنس نے کتنی ترقی کر لی کہ سائنس آج اس کو تسلیم کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے سائنس کے کہنے پر تسلیم کیا ہے, اللہ کے کہنے پر تسلیم نہیں کیا آپ نے. سائنس کسی چیز کی اگر ایک لگا دے پخراٹ, وہ کہیں گے یار دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کی. یار اللہ تعالی نے 1400 سال پہلے حکم دیا ہے روزے کا, تجھے 1400 سال کے اندر بیوقوف سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دادا نے فرمایا کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تو ایک بزرگ کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ کیا خوب وقت پر آپ نے بارش فرمائی ہے. تو آسمان سے آواز آئی, اے بیوقوف کیا کبھی میں بے وقت بھی بارش کرتا ہوں؟ یا اللہ توبہ کرتا ہوں, معافی مانگ. جو جب سائنس نے ثابت کیا, اب کیا ہے, اب لوگ کہتے ہیں یار صحابہ اکرام بیمار کیوں نہیں ہوتے تھے. نمبر 1 پیر, نمبر 2 جمعہ, یہ روزے صحابہ اکرام پابندی سے رکھتے تھے. نمبر 2 ایام بیس کے روزے صحابہ اکرام پابندی سے رکھتے تھے. تو جو زہر بنتا تھا وہ مہینے کے اندر ہی ختم ہو جاتا تھا. ہمارا تو ہم تو 11 مہینے ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہیں نا. پہلے کھایا وہ جو بوفے کھانے جاتے ہیں تو پھر کہاں چھوڑتے ہیں ہمارے لوگ, بولے جب تک بند نہیں ہوگا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کھایا پھر اس کے بعد ٹہل رہے, کھایا پھر ٹہل رہے. یہی حال آج کل ہمارے افطار کا ہے. وہی افطار مسجد کے اندر کرے مرد, گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے نیک کام تھے وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے. کسی کا فیصلہ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما مسجد کے اندر چلو وہاں فیصلہ کریں گے. مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے یا افطار کرتے مت چلو بھائی اپنے اپنے گھر سے کھانا لیا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کھا لو. مسجد کے اندر بیٹھ کر کھانے کی کیا ہو جائے کہ کوئی اگر بیچارہ مسافر ادھر سے گزر رہا ہے وہ دیکھے مسجد خالی ہے, سارے تو فلیٹوں کے اندر چھپے ہوئے, تو وہ بیچارہ کہاں سے روزہ کھولے گا؟ اور اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمان کھانا شروع کر دے تو یار جو آئے گا اس بیچارے کو دو لقمہ ہی صحیح, کچھ تو مل جائے گا کھانے کے لیے. اسی لیے حرمین کے اندر مسجد کے اندر ہوتی ہے, گھر کے اندر لوگ کم کرتے ہیں. اہل عرب کیا, چونکہ سخاوت اہل عرب کی سخاوت مشہور تھی, ان کے اندر بخیل کم پیدا ہوئے, سخاوت زیادہ تھی. کسی نے کسی سے کچھ مانگ لیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دے نہ, الا یہ کہ اس کے پاس نہ ہو. ورنہ اہل عرب سے بڑھ کر سخی سخاوت کے اندر آگے کوئی نہیں ہے. ہم رمضان کے اندر جاتے ہیں, دیکھیں آپ ایک ایک نے دسترخوان اپنے لکھوائے ہوئے, حکومت سے اجازت لی ہوئی ہے کہ اتنی جگہ پر میں دسترخوان بچھاؤں گا. اور رمضان کے اندر بچے پکڑ پکڑ کر لے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ افطار کریں, ہمارے ساتھ افطار کریں. وہ پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی بھی ایسے ہیں کہ حرم کے اندر داخل نہیں ہوتے کیونکہ وہاں خالی کھجور ملتی ہے اور دہی ملتی ہے, اور ہمارے لوگوں کو بریانی چاہیے, ان کو سموسے اور پکوڑے چاہیے, وہ حرم کے صحن میں ہی تکڑی مار کے بیٹھ جاتا. یار اندر تو سموسا ملے گا نہیں, اندر بریانی ملے گی نہیں, باہر صحن کے اندر ہی بیٹھ جا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر کھا کر کے جب تراویح کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر وہی صحن کے اندر پڑا سو رہا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تراویح شروع کب ہوئی اور تراویح ختم کب ہوئی. تو ان کی سخاوت مشہور ہے عرب کی. تو میں یہ بات جو آیت میں نے پڑھی لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا اَحْسَنُ عَمَلًا, آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. فرمایا اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے, عزیز ہے, قادر مطلق ہے. آگے فوراً دوسری صفت لگائی, غفور, بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے. اگر تم اس کے غصے سے نہیں ڈرتے تو ظالموں اس کے غفوریت کے اوپر کی شرم کی وجہ سے گناہ چھوڑ دو. یہ تو شرم کرو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. انسان کو وہی رک جانا چاہیے کہ یار میں گناہ نہیں کروں گا. لیکن اللہ نے دوسری صفت نازل فرمائی, فرمایا وہو العزیز الغفور, فرمایا میں بخشنے والا بھی ہوں. تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ڈر کر کے بخش رہا ہوں, میں زبردست قدرت والا ہوں, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن میری صفت غفور ہے کہ میں نے تم پر ستاری کا پردہ رکھا ہوا ہے. تو دوستو یہ رمضان کا مہینہ تو جا رہا ہے, اللہ سے کیا دعا کرے, یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمارے تمام گناہ معاف نہیں ہو جائے، جب تک ہمیں توفیق توبہ ایسی نصیب نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائے، یا اللہ پھر اس کے بعد اپنے پاس بلا لے. حالانکہ حدیث پاک کے اندر تو یہ یہاں تک فرمایا گیا، جب تمہاری قوم کے ذلیل ترین لوگ تم پر حاکم ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا تمہاری قوم کے رذیل و ذلیل ترین انسان جب تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جائے اور ناچنے والیوں کو عزت دی جائے اور اہل علم کی بے عزتی کی جائے، فرمایا پھر زمین کی پیٹ سے زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا مطلب زمین کا پیٹ کیا ہے؟ یہ زمین ہے. فرمایا پیٹ کیا ہے؟ قبر ہے. فرمایا مر جانا تمہارے لیے بہتر ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جو قوم کے ذلیل ترین لوگ ہیں وہ آج ہم پر حاکم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گانا والی ایک گانے والی اگر آ جائے لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ اہل علم کو عزت دیتے ہیں؟ مولوی مانگ کر کے کھاتا ہے، فکر نہ کر، تیرے پاس مانگنے کے لیے نہیں آئے گا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ فاحشہ عورت کو عزت دی جا رہی ہے. اگر کہا جائے کہ بھائی مسجد کے اندر فلاں چیز کی ضرورت ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 500 کا نوٹ اگر نکل جائے تو اس کا دل یوں یوں کرنے لگتا ہے، پتہ نہیں ہارٹ فیل ہو جائے. لیکن اگر وہی فاحشہ کسی عورت کے ناچ گانے کی مجلس ہو تو اس کے اندر 1,00,000 روپے لٹاتے ہوئے بھی مسلمان کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا جب یہ حال تمہارے اوپر ہو جائے تو زمین کی پیٹ سے زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے اس دنیا سے. یہ کیا ہے؟ اب الیکشن آ رہے ہیں، آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. کیا ہم رات کو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جنت بنانے سے کم تو کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ ہم پاکستان کو جنت بنائیں گے. اب جنت کے اندر ان کو جو ہے صرف اس بات کا اشکال ہے کہ جنت کا کون سا اعلیٰ درجہ ہم کو پاکستان کو بنانا ہے. اس 60 سال میں کتنی جنت بنی ہے پاکستان؟ غریب سے غریب، غریب سے غریب تر ہو گیا، امیر امیر سے امیر تر ہو گیا. یہ کیا ہے؟ پہلے اسلام پر سیکولرزم نے حملہ کیا، کمیونسٹ وہ روس تھا. الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی، روس کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر سرمایہ دارانہ نظام، یورپ کا نظام مسلمانوں پر مسلط کیا گیا کہ دیکھو سرمایہ دارانہ نظام چلاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر ترقی ہو جائے گی. ترقی کیا ہوئی؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کتنے اربوں پیسے چرانے کے اندر ان کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوگا کہ جو امیر ہے، دیکھیں آپ، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر ایک انسان یہاں سے چپل چوری کر لے یا کسی انسان کا بٹوا نکال لے جیب سے، مثلا اس کا ہاتھ پڑ گیا، اس نے بٹوا نکال لیا. اب بٹوا نکال لیا اس نے پولیس کو فون کیا، میں نے چور پکڑ لیا. پولیس آئے گی، اس بٹوے والے کو اسی وقت ایسے ہتھکڑی لگائیں گے، 2-3 تھپڑ ماریں گے کیچ کیچ کر کے، بے شرم، بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں کے بٹوے چراتا ہے. اور جنہوں نے ملک چرا لیا ان کو کہتے ہیں سر جی السلام علیکم. ہماری عقلیں بھی تو مر گئی ہیں نا. جو چور جا رہا ہے اس کو سب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اعلیٰ ترین چور ہے، جس نے بٹوے پر ہاتھ نہیں مارا، براہ راست ہمارے اسٹیٹ بینک پہ ہاتھ ڈالا، اس نے کھربوں نکال لیے. کہتے صاحب آ رہے ہیں، بھائی رک جاؤ، روڈ بند کرو، جب تک صاحب نہیں گزریں گے کوئی کچھ نہیں چلے گا. تو صاحب کو پولیس والے بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں کہ خبیث تو نے ہمیں یہاں ذلیل کیا ہوا ہے، ہم سے سلامی لے رہا ہے، ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے بے غیرت. تو جتنا بڑا چور ہے اس کو اتنی بڑی سلامی ہے. اور جو بیچارہ، جو اب حکومت وقت کا کام ہے کہ جو انسان بے روزگار ہو اس کے روزگار کا انتظام کرے. آج جو چوری آئے، کون چور بننا چاہتا ہے بھائی؟ جب نہیں ملتا پھر کیا ہے اس کے اندر؟ وہ عادت، وہ چیز پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس کو مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں مل رہا، میں چوری کر کے کھاؤں گا. اس کو تھانے میں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، جس نے اربوں چوری کیے ہیں اس کو تھانا تو دور کی بات ہے، اس کو بڑے بڑے افسران اس کو کیا کہتے ہیں، سر جی سلام علیکم، کوئی خدمت ہمارا. یعنی جتنا بڑا چور ہوگا اتنا زیادہ اس کا ادب کیا جائے گا. تو یہ حال ہے ہمارا. تو پھر کہاں سے امن چین سکون آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا جب ہمارے حکمران ہی ایسے ہوں کہ ان کے جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، بے غیرتی کے انتہا کے درجے کو ایسے ظالم ہیں کہ دعائے قنوت تک نہیں آتی. اب شروع ہو رہا ہے نا انتخابات، وہ کہا ہے کہ بھائی کاغذات جمع کراؤ، اس کے اندر وہ آپ کا امتحان لے گا. وہ امتحان لینے والا بھی جٹ ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں پتا، اسے بھی کچھ معلوم نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے بھائی دعائے قنوت سناؤ، کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولے یہ دعائے قنوت ہے؟ بولا تو نہیں، تو اور کیا ہے؟ اوپر ڈٹائی دکھاتے ہیں، نہیں اگر یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اے بھائی یہ دعائے قنوت نہیں ہے. بولا بس ہم کو یہی دعائے قنوت آتی ہے، اور نہیں آتی ہم کو، ہم کو یہی دعائے قنوت یاد ہے. جب ایسے جاہل لوگ ہمارے اوپر حکمران ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا قوم کا؟ تو آج عجیب مسئلہ، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فتنوں کا دور ہے، بس فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا اللہ تعالیٰ نہ فرمائے، کسی فتنے میں اللہ مبتلا نہ فرمائے اللہ تعالیٰ. کیونکہ آزمائش اور فتنے میں جو انسان پڑ گیا، اللہ اکبر، اس کا ایمان گیا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. فطرہ، زکوٰۃ، عطیات، فدیے کے مصارف مدارس کے غریب طلبہ ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے یہ. آج لوگ آغا خان کو جا کر زکوٰۃ دے رہے ہیں، افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر. یاد رکھو یہ دو چیزیں، ایک ہے زکوٰۃ، یہ مسئلہ غور سے سن لے، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے مصرف زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، مصرف زکوٰۃ نہیں ڈھونڈتے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، اس کا مستحق کون ہے، اس کا مستحق کون ہے. ہم مصرف زکوٰۃ نہیں ڈھونڈتے، ہم ڈھونڈتے ہیں بس جلدی سے نکالو، کسی طرح نکالو، جان چھوڑا. جان نہیں چھڑانی ہے، مصرف کو ڈھونڈنا ہے کہ کہاں یہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے. زکوٰۃ کسی کافر پر نہیں لگ سکتی، یاد رکھنا، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ کسی غریب مسلمان کا حق ہے. یہ آج جو ایڈی سینٹر کے اندر دیتے ہیں اور آغا خان کے اندر دیتے ہیں، وہاں تمیز کی جاتی ہے، یہ ہندو ہے اور یہ مسلمان ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ مولانا آپ لوگ تو بڑے تنگ نظر ہیں. جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ بتایا ہے اگر یہ تنگ نظری ہے تو اپنے اسلام کے اوپر دوبارہ کلمہ پڑھو، تمہارا ایمان ہی گیا. یہ حکم علماء کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ حکم چلا آ رہا ہے. یہ غربا غریب مسلمانوں کا حق ہے، غریب طلبہ کا حق ہے، غریب مدارس کا حق ہے، غریب جو مسلمان بیچارے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے یہ ان کا حق ہے زکات. آج لے جا کر آغا خان کے ڈبے میں ڈال کر بڑے خوش خوش آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک کام کر لیا. تم نے کس کو دیا ہے مصرف زکات؟ ایک غیر مسلم کو آپ زکات دے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا علاج مفت کے اندر کر رہے ہیں؟ آج مجھے بتاؤ کون سا اسپتال ہے جو مفت کے اندر علاج کرتا ہے؟ شرم ہی نہیں ہے کسی چیز کے انسان کے اندر، غیرت اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو عہد لیتے ہیں ہم لوگوں کی خدمت مفت کے اندر کریں گے، اور جب وہاں جاؤ اس کے پاس علاج کے لیے بولے پہلے 2 لاکھ روپے جمع کرو اس کے بعد آپ کے مریض کو ہم داخل کریں گے. حکومت نے آج تک ان سے پوچھا تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ مدارس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب آپ کے پاس فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ بھئی تو نہیں دے گا اللہ تو دے گا، تیرے محتاج تھوڑی ہے مدارس. وہاں عہد لینے کے بعد بھی 2-2 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں گردے چوری کر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے بغیر گردے کے بھی زندہ رہتا ہے. میں ابھی پشاور گیا تھا، 70 سال کا آدمی، 9 بچے، وہ ایسے ہی تکلیف ہوئی، اسپتال گیا ایکس رے کیا ایک گردہ بھی نہیں، 70 سال سے جی رہا ہے. اللہ نے جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے اللہ ایسے چلاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا گردہ ہے بھی یا نہیں. 70 سال کی عمر میں اس کو تکلیف ہوئی، جب اس نے ایکس رے کرایا ڈاکٹروں نے کہا یار تیرا تو گردہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ میری 9 اولادیں میری. تو اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. کل دعا ہے، تھوڑا سا اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک لڑکا میرے بھائی جس اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، صبح سے لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر تک پہنچا دے. برائے مہربانی جمعے کی نماز میں کامل شفا کے لیے محمد احتشام الحق اور صغرہ خاتون کے لیے دعا کروا دیں، آمین. میرا بیٹے بحرین میں قید ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے. ایک دکھی ماں، اللہ ان کے بیٹے کو رہائی عطا فرمائے. نیا کاروبار شروع کیا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، مشین کبھی کچھ کبھی کچھ خراب ہے، آپ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بھائی شراب نوشی کرتا ہے اور اب اس کو ابھی اللہ تعالیٰ اس کو شراب بھی چھڑوا دے اور صحت بھی عطا فرما دے، آمین. دعا فرمائے کہ میرے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ محمد سید فیصل مظہر ول سید مطہر علی اپنے دونوں بیٹے جڑوا بیٹے ان کو میں خانقاہ میں لانا چاہتا ہوں، لیکن عجیب لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے خانقاہ میں لانا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ رمضان المبارک کا، اس رمضان کا آخری روزہ ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جب تک ہمارے اندر حیات اور جان باقی ہے یا اللہ ہمیں اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں, اے اللہ ان کی کفالت کو قبول فرما, اے اللہ تو ان کی کفالت کو قبول فرما, اے اللہ تو ان کی کفالت کو قبول فرما, اے اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما, یا اللہ تو علیم و خبیر ہے, یا اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, جن لوگوں نے پرچے دیے جنہوں نے پرچے نہیں دیے, یا اللہ سب کی جملہ جائے حاجات کو پورا فرما, یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے, ایک ایک سنت کے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ کل عید کا دین ہے مسلمانوں کے لیے, اے اللہ یہ فرحت اور خوشی کا دین تو نے عطا فرمایا, اے اللہ ہم شادہ و فرحائے کہ تو نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا, اے رب کریم ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات رہ گئی, صرف ایک بات ایک منٹ میں پیش کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کو اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ یار رمضان جا رہا ہے, وہ روتے ہیں. یہ بیوقوف اور جاہلوں کی علامت ہے, یہ بات یاد رکھنا. بھائی رمضان چلا گیا, الوداع یار, میسج آتے ہیں الوداع یا رمضان, الوداع یا رمضان. کیا مطلب الوداع ہو گیا, اب دوبارہ نہ آئے رمضان؟ رمضان جا رہا ہے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. دادا نے فرمایا دیکھو جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ کھانا نہ کھاؤ چپ چاپ بیٹھ جاؤ, جب اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, فرمایا کہ پھر بچوں کی طرح کودتے ہوئے بھاگو. بھائی اللہ کی رضا میں خوش رہو نا, اپنے نفس کی طرف سے کیوں بناتے ہو؟ بعض لوگ اس کا غم مناتے ہیں کہ بھائی رمضان چلا گیا, اتنا مبارک مہینہ چلا گیا. دادا نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے تو اتنا رو رہا ہے, تجھ پر اللہ نے رحم کیا, دو مہینے کے روزے تجھ پر اور فرض ہیں, پھر دیکھو کیسے روتا ہے. سارے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے, سب کچھ خشک ہو جائے گا. تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھائی دیکھو روزہ رکھو, تو بھائی روزہ رکھو. جب اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو عید بناؤ, خوشی مناؤ, اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہو, اپنی اولاد کے ساتھ خوش رہو, تو خوش رہو. جو حکم اللہ کا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم کسی اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں. جب نفس کے بندے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو حکم کے وقت قبول فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.